الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
معازف گانے کے جو آلات ہیں خود گانا بھی ہے اور گانے کے آلات ہیں موسیقی کے آلات جو آپ فرماتے ہیں یہ بھی میری امت کے کچھ لوگ اس کو حلال سمجھیں گے آج دیکھ لیجئے ہمارے ہاں جتنے بھی انسٹرومنٹس ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں اور ایک بڑے مقدس نام کو پروموٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں جس کا نام ہے قوالی شریف اور جیسے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بھی دیکھیے اور جو کچھ وہ استعمال کر رہے ہیں جن انسٹرومنٹس کا ان کو بھی دیکھیے وہ کہتے ہیں یہ تو عبادت ہے یہ نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے یعنی انسٹرومنٹ کو جو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے مجھے بھیجا اس لیے کہ میں ان کو توڑ کے یعنی مراد یہ کہ ان کی بنیاد ہی ختم کر دوں اپنی امت میں میری امت یہ سمجھ لے بس میں جہاں پاتا ہوں ان کو میں توڑ دیتا ہوں ان کا استعمال میرے ہاں ہو ہی نہیں سکتا میری امت میں وہاں ہماری امت کے کچھ لوگ یہ کہیں کہ یہ حلال ہے اور لوگوں کو بتایا جائے ہمارے دین میں صرف اور صرف دف کا استعمال بس جائز ہے دف کہتے ہیں یعنی ایسی ڈھولک کو جس کے دونوں طرف نہیں ہوتے بلکہ ایک طرف ہوتی ہے اس سے ایک ہاتھ سے یا دونوں ہاتھ سے وہ دف بجائی جاتی ہے بس اور یہ دف عموماً میدان جنگ کا جب تبل بجتا تھا تو اس کے لیے استعمال ہوتی تھی اور پھر اس کے بعد زیادہ سے زیادہ استعمال جو ہے وہ یہ پتہ چلتا ہے کہ عید کے روز پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے بلکہ لیٹے ہوئے تھے اور محلے کی جو بچیاں ہیں وہ آپ کے گھر میں موجود ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم لیٹے لیٹے اپنا منہ جو ہے وہ دیوار کی طرف کر لیتے ہیں اور بچیاں وہاں وہ دف بجا کے چھوٹی چھوٹی جویریات کا لفظ آتا ہے چھوٹی چھوٹی بچیاں کئی پانچ چھ سال کی وہ بیٹھی وہ دف بجا رہی ہیں اور کچھ شعر گا رہی تھیں جو بہادری کے شعر تھے جو ان کے آبا و اجداد سے چلے آتے تھے کہ ہم میدان جنگ میں جاتے ہیں اس طرح لڑتے ہیں اس طرح تلوار اٹھاتے ہیں اس طرح دشمن پر وار کرتے ہیں گھوڑا ہمارا اس طرح کا ہے وہ پھدکتا ہے بڑا دلیر ہے آگے بڑھتا ہے سینے پہ زخم کھاتا ہے لیکن پیچھے نہیں بھاگتا کوئی اس قسم کے اشعار تھے وہ گا رہی تھیں تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت داخل ہوئے تو انہوں نے جب دیکھا کہ بچیاں اس طرح دف بجا کے گا رہی ہیں تو انہوں نے اتنا کہا کیا اللہ کے رسول کے گھر میں گانا تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ نے منہ اپنا دیوار کی طرف کیا ہوا ہے تو آپ وہیں بیٹھے لیٹے لیٹے فرماتے ہیں ابو بکر ان بچیوں کو چھوڑ دو لکل قوم عید ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے اور یہ ہماری ولنا عیدنا اور ہماری یہ عید ہے بچیاں گا رہی ہیں کیا ہے چھوٹی چھوٹی بچیاں تو ہیں بس یعنی اتنی سختی آپ نے نہیں رکھی دف کا استعمال جو ایک سائڈ کی ہے اور چھوٹی چھوٹی بچیاں معصوم بچیاں وہ گا رہی ہیں بس اتنا کچھ ملتا ہے اس سے علاوہ کچھ نہیں مگر ہمارے ہاں لوگ اجتہاد بھی تو کرتے ہیں نا مجتہد جب بنتے ہیں نا تو پھر عجیب و غریب اجتہاد بھی کرتے ہیں انہوں نے اجتہاد کرتے کرتے یہ تک کہہ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف گانے سنتے تھے بلکہ کنسرٹ بھی دیکھتے تھے یعنی بچیاں چھوٹی بچیاں چھوٹی ہیں ان کے دف بجانے کو اور ان کی اس موجودگی کو کنسرٹ کا نام دے دیا اور پھر اس کے بعد یہ کہ گانا وہ گانا نہیں تھا وہ اشعار تھے بہادری کے اشعار اس کو گانے کا نام دے دیا اور کہہ دیا کہ جناب گانا گانا بھی جائز ہے انسٹرومنٹس کا استعمال بھی جائز ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا رقص اگر ہو جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ کیا کہتے ہیں جوان لڑکیوں کے جو کنسرٹ ہیں وہ بھی اگر دیکھ لی جائیں تو کون سی معیوب بات ہے یہ تو عین دین ہے دیکھیے باتیں کیا ہیں بنا کیا دیتے ہیں یہی وہ چیز ہے جس کی طرف پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تھا کہ میری امت کے کچھ لوگ گانوں کو اور گانوں کے ساتھ ساتھ اس کے انسٹرومنٹ جو ہیں موسیقی کے آلات ان کو بھی حلال سمجھیں گے کہ یہ ٹھیک ہے, جائز ہے, غلط نہیں ہے دین میں, اور بہت سے فتوے موجود ہیں. اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, اور قرآن مجید کے جو آیت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ لَهْوَ الْحَدِيثِ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ, کہ لوگوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو لہو الحدیث یعنی گانا, اس کے آلات, موسیقی, ان سب کے وہ خریدار بنتے ہیں. یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی مذمت کی ہے. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ لہو الحدیث کا مطلب یہی کرتے ہیں کہ اس سے مراد موسیقی کے آلات ہیں, گانا ہے اور گانے والے ہیں, سب ہیں, مگر ہم کہیں نہیں, ہم اپنے آپ کو صحابی سے بھی اونچا درجہ دے کے اس کو جائز قرار دے دیں, ہر شے ٹھیک ہے. دین یہ کہہ رہا ہے. تو بہرحال گانا کیا ہے, اس کو بھی مذمت دین اس لیے کی ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں گانا سننے والے کے دل میں نفاق پیدا کر دیتا ہے. یہ بڑی اہم بات ہے, تجزیہ کرنا چاہیے کیا چیز ہے گانا, کس طرح نفاق پیدا کرتا ہے. کبھی دیکھا ہو گانا گانے والی یا گانا گانے والا جب گانا گا رہا ہوتا ہے تو سننے والے جس طرح جھوم رہے ہوتے ہیں اور ان کے پاؤں جو ہیں وہ بھی ہل رہے ہوتے ہیں, ان کا جسم بھی جھوم رہا ہوتا ہے, یہ کیا چیز ہے. وہ گانا گا رہا ہے, کسی کی زلفوں کا ذکر ہو رہا ہے, کسی کے حسن کا ذکر ہو رہا ہے, کسی کی مسکراہٹوں کا ذکر ہو رہا ہے, یہ کیا ہے, کون ہے وہ جس کے اوپر بندہ وہ جھوم رہا ہے یا جھوم رہی ہے, وہ بیٹھی بیٹھی جھوم رہی ہے, وہ کیا اپنے خاوند کے لیے جھوم رہی ہے یا خاوند جو اپنی بیوی کے لیے جو پاس بیٹھی ہے اس کے لیے جھوم رہا ہے, یہ کیا چیز ہے. دیکھا جائے تو دماغ میں یا دل میں وہ نفاق جو اللہ کے رسول اشارہ فرما رہے ہیں وہ نفاق آ جاتا ہے کہ میری بیوی کی کوئی حیثیت نہیں, یہ جو گانے والی یہ زیادہ بہتر ہے, پرایا مال ہے نا, دور کے ڈھول بندے کو بڑے اچھے لگتے ہیں اس لیے اس پہ جھومتا ہے یا جھومتی ہے, وہ پاس پہلو میں بیٹھی ہوئی بیوی یا شوہر اس کے لیے نہیں جھوم رہی, دل میں کچھ اور بات آ جاتی ہے, کسی اور کا خیال آ جاتا ہے. یہ وہ نفاق ہے جس کی طرف پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا. یہ ہماری خیریت اسی میں ہی ہے. حقیقت یہ ہے کہ دین کی جو تعلیمات ہیں اگر ہم اس کی لمٹس میں رہیں تو ہمارا دین, دنیا, گھر, سب کچھ, عزت, عصمت, سب محفوظ رہتی ہے. اور اگر تھوڑا سا ہم آزاد کریں اپنے آپ کو اور ان چیزوں کو اپنے لیے جائز سمجھ لیں تو پھر اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے, پھر ہر حد ہم پھلانگنے کو تیار ہو جائیں گے, اور ایسا ہو رہا ہے. اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں یہ معمولی نہیں ہیں, ان کو اہمیت دینی چاہیے, یہ وحی کی باتیں ہیں, وحی کی. اس لیے سیدنا ابن مسعود نے لہو الحدیث کی جو تفسیر کرتے ہوئے قسمیہ فرمایا, اور فرمایا لہو الحدیث سے مراد گانا ہی ہے اور کچھ نہیں, اور گانے کے نقصانات انہوں نے بتائے. پھر اسی طرح اچھی یا بری شے ہو نظر آئے تو اس پہ کیا کہنا چاہیے. اچھی شے تو سبحان اللہ انسان کہے, اور اگر کوئی بری شے تو اس پہ اللہ اکبر کہے. جی ہاں, یعنی بری شے کا اگر اثر مجھ پہ پڑتا ہے تو یہ چھوٹی ہے, اللہ کی ذات اس سے بڑی ہے, تو اللہ اکبر کہے. تو کوئی ایسی شے دیکھنا یا بات سننا جو اچھی یا بری لگے تو عزرو حدیث سبحان اللہ یا اللہ اکبر کہنا چاہیے. تالی بجانا یہ صرف خواتین کے لیے اس وقت خاص ہے جب امام بھول جائے, اور مرد وہ تالی بجانے کی بجائے سبحان اللہ کہیں. مرد اگر تالی بجائیں تو اس میں کفار کی مشابہت اور عورتوں سے مشابہت ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے مردوں کو منع کیا گیا کہ وہ تالی نہ بجائیں. اور عورت کی جو تالی ہے اس کے بارے میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اتنا فرمایا کہ اگر وہ نماز میں محسوس کرتی کہ امام بھول گیا اور نمازی مرد ان کو ابھی خیال نہیں آ رہا کہ امام کو یاد دلائیں, تو عورت پیچھے سے سبحان اللہ نہ کہے, اس لیے کہ اس کی آواز میں لوچ ہو سکتی ہے, نسوانی آواز ہے. مرد آگے نماز پڑھ رہے ہیں کئی خیالات ان کے دماغ میں آ سکتے ہیں، وہ خشوع اور خضوع ٹوٹ سکتا ہے، تو اس لیے وہ زبان سے سبحان اللہ نہ کہے بلکہ تالی بجائے، اور تالی بھی سیدھے ہاتھ سے نہ بجائے، اس طرح نہ بجائے، اس لیے کہ یہ اس طرح بجانے سے عورت کے جو نازک ہاتھ ہیں ان کی نزاکت کا احساس ہو جاتا ہے مردوں کو کہ کتنی نازک سے ہاتھ ہیں اور کتنی نازک سی تالی ہے، تو سیدھے ہاتھ سے منع کیا ہے، الٹے ہاتھ سے یوں کر کے یوں بجانا ہے، یوں، تاکہ تالی کی جو ہے نا خوبصورتی یا اس کا حسن یا اس کی آواز کی جو اثر ہے وہ سب ختم ہو جائے، یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ تو اسی میں ہم یہ دیکھیں کہ اگر کوئی امام بھول جاتا ہے تو اس موقع پر یہ ہے تو برا کہ امام نماز پڑھا رہا ہے اور نماز پڑھاتے پڑھاتے بھول گیا ہے، انسان ہے بھول جاتے ہیں بعض اوقات، تو اس موقع پر صرف کہنا چاہیے سبحان اللہ، اللہ اکبر نہیں کہنا چاہیے، سبحان اللہ کہنا چاہیے، یہ نبی علیہ السلام کی تعلیم ہے۔ باقی نماز سے باہر اگر کسی بری شے کو دیکھیں یا اچھی شے کو دیکھیں تو اس موقع پر ہم کہہ سکتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، تو یہ تعلیم ہے آپ کی۔ تو عورتوں سے مشابہت نہیں کرنی مردوں نے، اور نہ عورتوں نے مردوں کی مشابہت کرنی ہے، یعنی مردوں والے کام عورتیں نہ کریں اور عورتوں والے کام مرد نہ کریں۔ تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت کرتا ہے تو وہ انہی میں سے ہوتا تھا، وہ الگ نہیں ہوتا تھا، یعنی میں بحثیت ایک مسلمان کے اگر کفار کی مشابہت کروں تو میں پھر انہی میں سے ہوں، اور اگر عورتوں کے ساتھ مشابہت کروں تو پھر میں انہی میں سے ہوں۔ عورتیں الگ ایک جنس ہیں، مرد الگ ہیں، کفار الگ ہیں، مسلمان کا کلچر الگ ہے، دونوں کو علیحدہ علیحدہ رکھنا چاہیے، مکس اپ نہ ہو، ورنہ کوئی پتہ نہیں چلے گا، اس لیے آپ فرماتے ہیں بندہ اسی میں سے ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے مثال کے طور پر اگر کوئی غیر مسلم ہے، اس نے کوئی ایسا لباس پہنا ہوا ہے جو اس کا ریلیجس لباس ہے، مثلا کرسچنز ہیں وہ اپنا ایک وہ پہنتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ اس میں کراس بھی ہوتا ہے، ایک ہار سا پہنتے ہیں اس میں کراس بھی ہوتا ہے، یا کوئی ان کا اپنا لباس ہے جو مذہبی لباس ہے، تو کرسمس ڈے پر یا ویسے ان کے جو مختلف دن ہیں ان پہ وہ پہنتے ہیں، یا اپنی مذہبی رسومات ادا کرنے کے لیے وہ لباس پہنتے ہیں، تو ایسا لباس جتنا ہی مسلمان کو اچھا لگے، آپ فرماتے ہیں مسلمان یہ لباس نہیں پہنے گا، وہ نہیں پہنے گا، ورنہ وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ بہنی اسی طرح اگر ان کا کوئی ایسا لباس ہے جس سے کوئی ان کی مذہبیت ظاہر نہیں ہوتی تو وہ مسلمان پہن سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثال کے طور پر وہ ٹراؤزر پہنتے ہیں، تو ٹراؤزر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ان کے مذہب کا حصہ ہو، اگر ایک مسلمان بھی ٹراؤزر کو پہن لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی بری چیز نہیں ہے، یعنی یہ کفار کا لباس نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیے۔ سنا یہی ہے کہ یہ ترکوں کا لباس ہے، اور مسلمان جو ترک تھے یہ انہوں نے اس کو بنایا تھا، اور ان ترکوں سے یہ چیزیں ان میں گئی ہیں، ان کے پاس یہ لباس نہیں ہوتا تھا۔ اصل جو لباس پر جو پابندی ہے وہ صرف اتنی ہے کہ مسلمان ایسا لباس نہ پہنے کہ جس سے اس کے فیچر جو ہیں جسم کے حصے اور گوشت کا موٹا ہونا باریک ہونا کہیں پر جو نظر آتا ہو وہ نہ پہنے، ایسا لباس نہ پہنے جو بالکل ٹائٹ ہو، یہ عورتوں کے لیے منع ہے اور مردوں کے لیے منع ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ ایسا لباس بھی نہ پہنے جو دوسروں کا کوئی مذہبی شعار ہو، ان کا کوئی ریچول ہو اور مسلمان اس کو پسند کر لے، تو یہ بھی غلط ہے۔ اور تیسرا یہ کہ وہ لباس عورتوں سے ملتا جلتا بھی نہ ہو، اور مردوں کا لباس بالکل الگ ہوتا ہے، عورتوں کا الگ ہوتا ہے، حتیٰ کہ عورتوں کا کلر بھی الگ ہوتا ہے، مردوں کا الگ ہوتا ہے۔ کالا لباس جو ہے یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کالا لباس نہ پہنو، اس لیے کہ یہ جیو کا لباس ہے۔ یہودی جو ہے نا، ان کے ہاں جب کوئی غم ہوتا ہے، کوئی دکھ ہوتا ہے، کوئی موتیں ہو جاتی ہیں تو وہ کالا لباس پہنتے ہیں، تو تم مسلمان ہو ایسا کام نہ کرنا، آپ نے منع کیا۔ باقی یہ ہے کہ عورت اگر کوئی گلابی قسم کا کپڑا پہنتی ہے تو مرد اگر کوئی وہ بھی کہے جی میں بھی گلابی رنگ کا کپڑا پہنوں گا، تو یہ عورتوں سے مشابہت ہے۔ ان چیزوں سے منع کیا آپ نے. تو یہی وہ چیز ہے جس کو یہاں سمجھایا گیا ہے. پھر اسی طرح ایک مسئلہ حدیث میں یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے, دیکھیں کتنے اہم مسائل ہیں, ہیں چھوٹے چھوٹے لیکن ہماری زندگی کا لازمہ ہے, ہم ان سے جان نہیں چھڑا سکتے, ہمارے ساتھ یہ چلتے ہیں. اور بعض اوقات ایسے مسائل کے جب ہم شکار ہوتے ہیں تو ہمیں آگاہی کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی سمجھائے. تو قرآن مجید میں تو پوری ڈیٹیلز ہمیں نہیں ملتی, تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی احادیث پاک میں ان کی پوری وضاحت مل جاتی ہے. مثلاً قرآن مجید میں یہ کہا گیا کہ مومن وہ ہوتے ہیں جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. اب شرم گاہ کی حفاظت سے کیا مطلب ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث پاک میں یوں واضح فرمایا ہے, آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو یا معاشر الشباب, اے نوجوانوں کی جماعت, جوان کوئی خواہش ہوتی ہے نا جس کے اندر ابھی جوانی تازہ ہے اور وہ محسوس کرتا ہے کہ میں جوان ہوں, خواہشات امٹتی ہیں اور خواہشات دل میں ابھی جگہ رکھتی ہیں, ضرورت محسوس کرتا ہے وہ, تو آپ اس کو فرماتے ہیں بھائی اگر تم نے اپنی خواہش کو پورا کرنا ہے, یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج, تم میں جو کوئی نکاح کرنے کی ہمت و طاقت رکھتا ہو, یعنی اس کے اندر یہ خواہش امٹتی ہو کہ میں واقعی مجھے شادی کرنی چاہیے, مجھے بیوی کی ضرورت ہے, مجھے شوہر کی ضرورت ہے, تو ایسی صورت میں آپ فرماتے ہیں فلیتزوج, اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کر لے. یہ ہے شرم گاہ کی حفاظت کا بہترین ذریعہ, اور اس سے بڑھ کر کوئی اور ذریعہ نہیں ہے, باقی سب ذرائع حرام ہیں. آپ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ, یہ نکاح جب کرے گا آدمی تو اس شادی سے اس کی نگاہ جھک جائے گی, وہ نظریں اٹھا اٹھا کے ادھر چوریاں نہیں کرے گا, نظر بازی سے باز آ جائے گا. اور پھر وہ احسن الفرج فرج, اور جو اس کی شرم گاہ ہے اس کی محافظ بھی ہے. شادی کرے گا تو انسان کی شرم گاہ محفوظ ہو جائے گی, اس لیے کہ جو جب یہ خواہش پیدا ہوئی تو الحمدللہ اللہ نے ایک جائز ذریعہ پیدا کر دیا ہے عورت کے لیے بھی اور مرد کے لیے بھی, تو اپنی ضرورت کو وہ ایک دوسرے سے یوں پورا کر سکتے ہیں, تو اس طرح شرمگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے. یہ ذریعہ ہے. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ, اور جو شادی کرنے کی ہمت نہیں رکھتا, یعنی خواہش ہے مگر اس کے پاس وسائل نہیں, خواہش امٹتی ہے وسائل نہیں ہے کہ میں بیوی کو لے آؤں اس کی شادی کر کے, اس کی ضرورت کو پورا کر سکوں, اس کو کھلا سکوں پلا سکوں, اس کو رہائش دے سکوں, یہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں مرد پر, یہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں. تو آپ فرماتے ہیں جو اس کی استطاعت نہیں رکھتا تو پھر وہ کیا کرے, فعلیہ بالصوم, تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھ لے. فَإِنَّهُ لَهُ وجا, اس لیے کہ روزہ جو ہے اس کی جنسی شہوت کو توڑنے کے لیے کام آئے گا, ایک ڈھال بن جائے گا. یہ آپ کا ارشاد ہے, حل بھی بتایا ہے, جائز طریقہ بھی بتا دیا کہ جائز طریقہ کیا ہے شرم گاہ کے استعمال کا, اور اس سے پتہ چلتا ہے اس کے علاوہ جتنے بھی طریقے ہیں وہ سب غلط ہیں. یعنی انسان اگر شرم گاہ, اپنی شرم گاہ کسی غیر منکوہ کے ساتھ استعمال کرے تو یہ غلط ہے, اسی طرح ہاتھ سے اس کا استعمال کرے, چاہے مرد ہے یا عورت ہے, ہاتھ سے اس کا استعمال کرے اور اپنی شہوت کو وہ پورا کرے, یہ بھی غلط ہے. پھر اسی طرح جو شہوت ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ اپنی شرمگاہ کو عورت کی فرج میں داخل کرنا چاہیے, وہ وہیں ڈالے, کہیں اور نہ ڈالے, وہاں سے اپنی ضرورت پوری نہ کرے. سارے جائز طریقے ہیں, ایک ہی طریقہ جائز ہے باقی سب غلط ہیں, وہی فطری طریقہ ہے باقی سب غیر فطری طریقے ہیں. گھن آتی ہے, نفرت ہوتی ہے, اس سے تعلقات اچھے نہیں رہتے, انسان حیوانیت سے گر جاتا ہے, یعنی حیوان بھی اپنی فی میل کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرتا اگر مرد اپنی بیوی کے ساتھ یہ سلوک کرے کہ اس کی شرمگاہ کی بجائے کہیں اور اپنے عضو کو داخل کرے, یہ تو حیوانیت سے بھی گرنے والا کام ہے. تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم یہ جو ارشاد فرمایا ہے یہ صرف اس لیے کہ اسی چیز کا نام ہے شرمگاہ کی حفاظت، اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور بندہ ذریعہ اختیار کرتا ہے تو یہ حرام طریقے ہیں، اور شیطان ہی ہے جو اس بندے کے اندر بیٹھا ہوا ہے جو اس سے یہ طریقے استعمال کروا رہا ہے۔ پھر اسی طرح وفات پر کوئی بندہ فوت ہو گیا کسی کے گھر میں، اب وفات پہ کتنی ہمارے ہاں رسم و رواج ہیں، وفات کے بعد یا شادی پر اور شادی کے بعد یا شادی سے پہلے کتنے رسم و رواج ہیں، اس میں خاص طور پر یہی ہے کہ جو ہی فوت ہوا لوگ وہاں جمع ہو گئے اس کے گھر، اور پھر جنازہ اٹھا، جنازے کے بعد گئے تدفین کی، تدفین کے بعد وہیں اعلان ہو جاتا ہے جی کل فلاں مقام پہ ہوں گے، ساتواں فلاں مقام پہ ہوگا، مراد یہ کہ آپ جمع ہوئیے۔ کیا یہ جمع ہونا درست ہے؟ تیسرے دن ساتویں دن جمع ہونا درست ہے؟ اور پھر لوگ جمع جب ہوتے ہیں تو جس کے گھر میت ہوتی ہے اس میت والا یہ بندہ سمجھتا ہے کہ جو اتنے بھی لوگ آئیں گے مجھے ان کو کھانا کھلانا پڑے گا، تو یہ کیا اس موقع پر کھانا کھانا یہ جائز ہے؟ یہ دو مسائل ہیں، سمجھیے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں ان کا اثر دیکھیے، اور نبی علیہ السلام کے دور میں کیا ہوتا تھا اور صحابہ کرام کیا سمجھتے تھے اس کو، وہ کہا کرتے تھے کنا نر الاجتماع الى اہل المیت و صنعت الطعام من النیاحہ، کہ ہم صحابہ کفن اور دفن کے بعد میت کے گھر میں جمع ہونے اور کھانا پکانے کو نوحہ شمار کرتے تھے، اور نوحہ ہائے وائے جو ہوتا ہے نا میت پہ، کسی خبر سننی اور بندہ ہائے وائے کرے اور اپنا چہرہ پیٹے، اپنا گربان پھاڑے، اپنے بال نوچے اور منہ سے الٹے سیدھے لفظ کہے، یہ سب نوحہ ہوتا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں میرے دین میں یہ نوحہ حرام ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم بھی اگر کسی کی مگر میت ہو جاتی تو اس کے دفن اور کفن کے بعد جب ہم واپس آتے، اگر کوئی کسی میت والے کے گھر جمع ہو جائے اور وہاں بیٹھ کے کھانا کھائے تو ہم اس کو نوحہ شمار کرتے تھے، یعنی ہمارے نزدیک یہ حرام ہوتا تھا نوحے کی طرح۔ آج کون جانتا ہے اس کو؟ آج تو یہی ہے کہ میت کو دفنایا اور اس کے بعد ایک رسم ہے جو چل نکلی ہے کہ میت کے گھر جائیں، وہاں بیٹھیں، ان سے تعزیت ہلکی پھلکی کیا کرنا ہوتی ہے، تعزیت بھی لوگ نہیں کرتے، بس گئے ہاتھ اٹھائے دعا کر لو، دعا کی بس، زیادہ زیادہ بس کام میں تو یہ بس دعا کے لیے گیا تھا، اور پھر اس کے بعد سیاست پہ بھی گفتگو ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد اور کاروبار پہ بھی، سب چیزوں پہ، اور ہنسی مذاق بھی شروع ہو جاتا ہے، اور پھر کھانا بھی آ جاتا ہے۔ کھانے کے بغیر رخصت کرنا گویا کہ بہت بڑی ذلت سمجھا جاتا ہے، یہ کیا چیزیں ہیں؟ صحابہ کہتے ہیں ہم تو اس کو نوحہ شمار کرتے تھے۔ یاد رکھیے کسی صحابی کے ہاں یا نبی علیہ السلام کے دور میں بھی یہ بات نہیں ملتی کہ کسی کے گھر میں میت ہو اور صحابہ کرام وہاں جمع ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں جاتے تھے، سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنگ موتا میں شہید ہوئے ہیں، ان کے گھر جو صرف خواتین جو اپنے گھر والے رشتہ دار تھے، انہوں نے پہلے دن آ کے، کیونکہ ان کی لاش وہیں دفن ہو گئی، میت نہیں آ سکی، چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور پھر اہل بیت میں سے تھے، بڑا دکھ تھا صحابہ کرام کو بھی اور خاص طور پر اہل بیت کو بھی، تو سبھی جمع ہوئے، تعزیتیں وغیرہ کیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حکم دیا کہ چھٹ جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے، آج تیسرا دن ہے، تیسرے دن کے بعد یہاں کوئی جمع نہ ہو، کوئی یہاں نہ آئے، جس نے تعزیت کرنی ہے وہ بعد میں کر لے۔ آپ نے منع کر دیا، لیکن صحابہ کرام کا یہ ملتا ہے کہ تدفین کے بعد جنازہ پڑھ گیا، تدفین ہو گئی، کوئی بندہ جنازے میں شامل نہیں ہو سکا، تدفین میں شامل نہیں ہو سکا، تو اس میں ہی کچھ ہوتا تھا کہ وہ راہ چلتے مسجد میں جو آیا اس کو وہیں تعزیت کر دی، راہ چلتے میلا بازار میں وہیں تعزیت کر دی، بس یہ فیشن نہیں تھا کہ اس کے گھر جاؤ دعا کرو حاضری لگواؤ ورنہ وہ برا سمجھے گا، ایسا مسئلہ نہیں تھا۔ ہمارے یہاں بھی یہ مسائل ہیں کہ آپ نہ جائیں تو لوگ ناراض ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ مر گیا مردود نہ فاتح نہ درود، یہ تو ایسا مذہب ہے کہ جو مر گیا وہ مر گیا بس، نہ اس پہ ہم نے فاتحہ پڑھنی ہے نہ درود پڑھنا. تو بھائی آپ جو مرضی کہہ دیں، سنت کو دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں، ہم اس کو لے کے کیوں نہیں چلتے؟ کیا ہمارے جو نظریات ہیں اپنے بنائے ہوئے، کیا وہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تعلیم سے فوقیت رکھ گئے ہیں، فوقیت حاصل کر گئے ہیں؟ یعنی ہم اپنی باتوں کو زیادہ اہمیت دیں اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے ہم اس کو کوئی اہمیت ہی نہ دیں، اور جو اس پر عمل کرے ہم اس سے ناراض ہوں، اور جو آپ کو سمجھائے بجھائے آپ اس کو برا بھلا کہیں اور اس قسم کے لفظ کہیں؟ یہ مسائل نہیں ہیں، ایسا نہیں ہوا، بڑی خرابیاں ہیں اس میں، بوجھ ہے، اغلال ہیں، توق ہیں، جو بوجھ ہم نے اوپر لاد دیے ہیں رسم و رواج کے، اور جس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ بندہ مقروض ہو کے ساری عمر وہ قرضہ اتارتا رہتا ہے، جیتے جی ہم اس کو بھی مار دیتے ہیں کہ جتنی بڑی برادری ہے تم اس کو کھلانا بھی ہے سب کو، چاہے بینک سے قرضہ لو، ادھار لو، سود پہ کھلاؤ ضرور، اور یہ رسمیں پوری کرو، تیسری تاریخ کی بھی، سوئم کی بھی، ساتویں کی بھی، پھر چالیس کی بھی، چہلم بھی، پھر سالانہ بھی. یہ کیا چیز ہے؟ کیا ہم باقی اسی کام کے لیے رہ گئے؟ کیا دین میں کوئی اور اہم کام نہیں ہے ہمارے پاس؟ بیٹھ جائیں الگ، کو بیٹھ کے میت کے لیے دعا کر لیں، کو رو لیں رب کی جناب میں، اگر ہمدردی ہے مجھے تو میں یہ کام کر لوں، ضروری میں نے جا کے ان کے گھر میں نام لکھوانا ہے، اور پھر میں جب جاتا ہوں تو مجھے ان سے کیا ہمدردی ہے، ایک نام ہی لکھوانا ہے نا. وہ ہمدردی کا ثبوت تو وہیں مل جاتا ہے کہ تھوڑی سی دعا کرنے کے بعد گفتگو کا جب رخ بدلتا ہے تو چہرے پہ بجائے اس کے افسوس کا اظہار اور مسکراہٹیں بکھر جاتی ہیں، ہم ہنسنے لگ جاتے ہیں وہاں، یہ تو ہمدردی ہماری صرف، جبکہ ایسا مسئلہ نہیں ہے. آپ کو ہمدردی ہے تو اس غم کو دل میں رکھیے اور رب کی جناب میں اس کے حق میں دعا کیجیے، یہ اصل ہمدردی ہے. اور یہ یاد رکھیے نبی علیہ السلام کا فرمان بالکل درست ہے، 100% درست ہے، کہ میت کو سب سے زیادہ ہمدرد اگر کوئی مل سکتا ہے تو اس کی اپنی اولاد ہے اور کوئی نہیں، کیونکہ اس کو جو دکھ اور درد ہے نا وہ دوسروں کو نہیں ہے. دوسرے آئیں گے، آپ ختم پڑھوا لیں، وہ ختم پڑھنے بھی آ جائیں گے، چاہے ان کو قرآن پڑھنا آتا ہو یا نہ آتا ہو، دعوت پہ بلا لیں وہ اس پہ بھی آ جائیں گے، کھانے پینے کا سلسلہ ہو اس میں بھی آ جائیں گے، چاہے ان کو ہمدردی ہو یا نہ ہو. لیکن انہیں جو دعا کرنی ہے وہ کیا ہے؟ وہ دکھ والی، غم والی دعا نہیں ہے جو ایک اولاد کو اپنے والد کی جدائی پہ جو دکھ اور غم ہوتا ہے. اولاد کی دعا دل کی گہرائی سے نکلتی ہے اور دوسروں کی دعا صرف زبان سے نکل رہی ہوتی ہے. میت کے لیے اصل ہمدرد کو تلاش کیجئے، وہ کون ہے؟ یہی میت کی سب سے بڑی خیرخواہی ہے جو ہم چاہتے ہیں، مگر ہم نے اور راستے نکال دیے. تو اس لیے وفات پر دعوت کرنا یا میت کے گھر جمع ہونا، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم اس کو نوحہ شمار کرتے تھے. گھر والوں کو زیادہ زیادہ اجازت دیے کہ 3 دن تک تم سوگ منا لو، اور عورت کو اتنی اجازت دی کہ تمہارا خاوند فوت ہو گیا تو 4 مہینے 10 دن تم سوگ مناؤ، کوئی میک اپ نہ کرو، کوئی اچھے کپڑے نہ پہنو، اور اپنے گھر میں رہو، عدت پوری کرو. اس کو سمجھایا، باقی کیا ہے، اپنا کام کریں، چلائیں. دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وفات ہوئی، صحابہ کرام کا عمل جو ہے ہمارے لیے کتنا اہم ہے. آپ کی ابھی نعش مبارک کمرے میں رکھی ہے، دفنایا نہیں ہے، اس سے پہلے ہی خلافت کا مسئلہ حل کرتے ہیں. کون سا زیادہ اہم تھا ان کے نزدیک، کون سی چیز زیادہ اہم تھی؟ مسلمانوں کے معاملات کو کنٹرول کرنا، کہ اللہ کے رسول نے جو 23 سالہ محنت کی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تدفین سے پہلے ہی وہ انتشار کا شکار ہو جائے، اور امت نے مل بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کیا، پہلے یہ مسئلہ حل کیا پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام کی تدفین عمل میں آئی ہے. یہ کوئی بری بات نہیں تھی، اس کی اہمیت زیادہ تھی. جو اہم چیزیں ہم ان کو کریں، جو غیر اہم چیزیں ان کو ذرا تھوڑی سی ثانوی حیثیت دیں. مگر ہمارے ہاں کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنتوں کو، آپ کی ان احادیث کو ہم نے کوئی ویلیو نہیں دی، اپنی طرف سے بہت سی ایسی چیزیں بنا لیں اور اپنے اوپر مسلط کر لیں جو جن سے اب جان چھوڑانا چاہتے ہیں تو جان نہیں چھوڑتی، بندے چاہتے ہیں مگر کہتے ہیں جی برادری ہے، میں تو اس کو برا سمجھتا ہوں، مگر بچے مجبور کرتے ہیں، گھر والی ناراض ہوتی ہے، میاں ناراض ہوتا ہے، برادری ناراض ہوتی ہے، ہم کٹ جائیں گے، کوئی رشتے ہمارے درمیان نہیں ہوں گے، بس یہ خوف ہے۔ جبکہ دیکھا جائے تو اللہ سے انسان جڑ جائے تو اللہ تعالیٰ بڑے راستے نکالتا ہے، پرواہ نہ کیجیے ان چیزوں کی، یہ رسم و رواج کی بنیاد پہ جو تعلقات ہیں یہ بڑے خراب ہیں، مسلمان کو ان کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، مسلمان کو اس کی پرواہ کرنی چاہیے کہ میں جس رسم و رواج میں پڑھ رہا ہوں کہیں لوگوں کو خوش کر کے اپنے رب کو ناراض تو نہیں کر رہا، اس طرف سوچنا چاہیے بندے کو۔ تو ایسے بہت سے ہمارے حالات بن چکے ہیں کہ حدیث کی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے ہاں یہ سارے رسم و رواج بالکل جڑ پکڑ چکے ہیں اور ہم ان سے جان نہیں چھوڑا سکتے، اور اگر چھڑانا چاہے تو اس کو باغی کہا جاتا ہے، باغی کے علاوہ بہت سے اور نام بھی ہیں جو اس کو دیے جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح ہاں حدیث میں یہ بھی ہے، جو حدیثی کتابیں ہیں اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ارشادات بھی ہیں کہ جس میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سیدنا عمر، ان کے درمیان کوئی جھگڑے نہیں تھے، یہ سب ہماری باتیں ہیں، ہم ان کو جھگڑا بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور لوگوں کو آپس میں لڑوانا چاہتے ہیں، ورنہ حقیقت میں ان کے درمیان کوئی جھگڑے نہیں تھے، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی اپنے آپ کو سیدنا ابو بکر سے برتر نہیں سمجھا اور نہ ہی حضرت عمر سے برتر سمجھا، وہ ہمیشہ ان کے مشیر بن کے رہے ہیں، خیر خواہ بن کے رہے ہیں، ان کی خلافت کو بھی تسلیم کیا ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو بھی تسلیم کیا ہے، ان کی بیعت کی ہے، اور سیدنا عمر کی بھی بیعت کی ہے، ان کی بھی خلافت کو تسلیم کیا ہے اور ان کو اپنے سے بڑا سمجھا، کوئی ان میں جھگڑا نہیں تھا، ہم اصل میں ان صحابہ کرام کو اپنے جیسا سمجھ لیتے ہیں، جیسے چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہمارے ہاں جھگڑے ہوتے ہیں یا سیاسی میدان میں ہمارے ہاں جھگڑے ہوتے ہیں عہدوں کی بنیاد پہ، عہدوں کے لالچ میں تھے، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید صحابہ کرام بھی ایسا تھے، اور نہیں بھائی، یہ ہماری سوچ سے بھی باورا ہیں، ایسی مخلوق ہے، ایسے لوگ تھے، ایسے انسان تھے جن کے بارے میں ہم اپنے ذہن کو کبھی صاف ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارا ذہن اپنے حالات کے مطابق اتنا میلا اور گندا ہو چکا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں جیسے ہم ہیں ویسے وہ تھے، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ سنیے پہلی بات کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنے انہی صحابہ کرام کے بارے میں جو الفاظ ارشاد فرماتے ہیں اس سے برحق کس کے الفاظ ہو سکتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں خیر هذه الامۃ بعد نبیها ابو بکر ثم عمر، اس امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی سب سے بہترین شخص ہے تو وہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب بتائیے یہ حدیث حضرت عمر حضرت علی نے نہیں سنی، سنی ہے، کیا وہ اس حدیث کا خلاف کر سکتے ہیں؟ وہ نہیں کر سکتے، یہ روایت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ رسول اللہ کے بعد امت کے سب سے بہترین شخص ابو بکر صدیق ہیں، اور پھر اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بتائیے یہ جھگڑا ہے؟ یہ سیدنا علی حضرت ابو بکر حضرت عمر کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں اور کس کی روایت بیان کر رہے ہیں؟ یہ کوئی جھگڑا ہے؟ احترام ہے، ہم اس کو جھگڑا بنا کے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں جناب انہوں نے غصب کیا، ان کی چیزوں کو غصب کر لیا، ان کے عہدے کو غصب کر لیا، ان کے حق کے خلافت کو غصب کر لیا، معلوم نہیں کیا سے کیا کہانیاں بنا کے الفاظ بیچ میں ڈال کے کتنی نفرتیں ہم لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو سب غلط ہے، یہ اچھی تعلیم نہیں ہے، دین کی یہ تعلیم ہے، دین اپنے صحابہ کرام کو یوں بنا کے پیش کرتا ہے، اور ہم ان کو کس طرح دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد یہ مسئلہ بھی ہے کہ مسجد نبوی اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وہاں جو قبر شریف ہے, دونوں کی زیارت کی نیت درست ہے. صرف بندہ یہاں سے جائے اور یہ کہے جی میں روضہ رسول کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں, یہ غلط ہے. یہ کہے نیت کہ میں مسجد نبوی میں نماز پڑھنے اور وہاں پر نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی قبر کی زیارت کرنے اور آپ پر درود و سلام پڑھنے کے لیے میں جا رہا ہوں, یہ ٹھیک ہے. لیکن صرف یہ کہنا میں جی روضہ رسول کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں, یہ غلط ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اپنا ارشاد ہے کہ آپ فرماتے ہیں لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد. آدمی کسی سفر کی خاطر سامان باندھتا ہے کہ میں نے لمبا سفر کرنا ہے, اور وہ سفر اس کا کسی نیک مقصد کے لیے ہے, کچھ ثواب کمانے کے لیے, تو آپ فرماتے ہیں پھر بندہ تین مسجدوں کے علاوہ کسی اور جگہ کی نیت نہ کرے. یہی تین مسجد ہیں جہاں جا کے وہ کوئی عبادت کرے گا, سفر کرے گا, تو اس کا آنا جانا بھی اللہ کے ہاں عبادت ہوگا, وہاں جا کے جو عبادت کرے گا وہ بھی عبادت ہوگی. ان تین مسجدوں کے علاوہ کہیں بھی سفر کر کے جاتا ہے وہ, آپ فرماتے ہیں وہ سفر عبادت کا سفر نہیں ہے. یا ان تین مسجدوں کے علاوہ کسی اور چیز کی نیت کر کے وہاں جاتا ہے تو آپ فرماتے ہیں وہ سفر بھی عبادت نہیں ہے. مساجد کے الفاظ ہیں کہ تین مسجد, وہ تین مسجدیں کون سی ہیں؟ مسجد حرام ہے یعنی بیت اللہ, آپ فرماتے ہیں میری مسجد, اور تیسرا آپ فرماتے ہیں مسجد اقصا ہے. بس بندہ اسی نیت سے جائے میں نے وہاں نماز پڑھنی ہے, میں ٹریولنگ اس لیے کر رہا ہوں کہ وہاں نماز پڑھوں گا, کچھ دعائیں کروں گا, عبادات کروں گا اور واپس آ جاؤں گا. اس کا آنا جانا وہاں عبادت کرنا سب عبادت ہے. لیکن اگر بندہ یہاں سے جائے میں مسجد میں مدینے جا رہا ہوں اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قبر کی زیارت کرنی ہے, مسجد نبوی اس کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتی, تو یہ آنا جانا اس کی یہ جانا اور وہاں جا کے جو کچھ کرتا ہے وہ عبادت نہیں ہے. یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. پھر اسی طرح ہم قبرستان اگر جائیں تو ان قبرستانوں میں, قبرستان میں جا کے جو قبریں ہمیں دیکھنا نصیب ہوتی ہیں, ان کو کس نیت سے دیکھیں, کیا مقصد ہو دیکھنے کا, اس کے لیے بھی آپ فرماتے ہیں زور القبور فإنها تذکر الآخرة. مسلمانوں قبرستان جایا کرو, قبروں کو دیکھا کرو. کیوں؟ یہ قبریں تمہیں اب تمہاری آخرت بھی یاد دلا دیں گی. آخرت سے مراد یہ کہ دنیا کے بعد اس جو دوبارہ دنیا کے بعد کی جو زندگی ہے وہی قبر کی ہے, یہ آخرت ہے. یعنی بندہ یہ سوچے کہ اس وقت میں گھر میں بڑے آل و شان طریقے سے رہ رہا ہوں, میری بیوی ہے, میرے بچے ہیں, مسکراہٹیں ہیں, رزق ہے, کھانا ہے, پینا ہے, آرام ہے, سکون ہے, لطف ہے زندگی میں, دوست ہیں, احباب ہیں, مزے کر رہا ہوں. بندہ اسی میں اتنا مست ہو جائے کہ اس کو مرنا ہی بھول جائے. تو آپ فرماتے ہیں میں اس لیے کہتا ہوں کہ کبھی کبھی قبرستان جایا کرو, قبروں کو دیکھا کرو کہ یہ اجڑی ہوئی بستیاں ہیں, کچی. یہ وہ لوگ تھے جو کسی زمانے میں بڑے بڑے محلات میں رہتے تھے, بڑے خوبصورت انسان تھے, بڑے عالی شان تھے, مرتبے بڑے تھے, عہدے دار تھے, یہ سب مر کے یہاں آ چکے ہیں. اگر یہ آ گئے ہیں تو میں نے کون سا باقی رہنا, میں نے بھی آنا ہے. پھر انسان کو یہ خیال آتا ہے اور یہی مطلب ہے فإنها تذکر الآخرة. جانا چاہیے قبرستان میں اور بندہ جا کے اپنے عزیزوں کی قبروں کو بھی دیکھے, دوسروں کی قبروں کو بھی دیکھے, اور جا کے عبرت حاصل کرے تاکہ اس کو ذرا تھوڑا سا خیال ہے کہ بھئی میں اپنی تیاری کر لوں, میں نے مرنا ہے, یہیں آنا ہے, یہ پہلی منزل ہے. اگر میں یہاں کامیاب ہوتا تو کامیاب ہو جاؤں گا, اگر یہیں ناکام ہوتا ہوں تو آگے کی ساری لائف, قیامت کا میدان, پھر اس کے بعد حساب کتاب, وہ سب ناکامی کا ایک لائسنس ہے جو مل جاتا ہے شروع قبر میں. تو اس لیے بندہ اپنی پہلی منزل کی کامیابی کے لیے جب قبر کو دیکھتا ہے تو تیاری کرتا ہے کہ کچھ میں تیاری کر لوں. اب کل ہمارے ہاں جو آپ ہی کے ساتھی تھے, یہی اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے, کو پتہ چلا اچھے بھلے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، مجھے یاد ہے، یہاں پلر کے پیچھے دیوار کے ساتھ مغرب کے پاس، بڑے پرسکون. جتنا انہوں نے کہا کوئی دوائی لے، کہتے ہیں میں نے کھا لی ہے، میں الحمدللہ ٹھیک ہوں. میں نے کہا کچھ محسوس تو نہیں ہو رہا؟ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، بڑے اطمینان کے ساتھ. اور پھر یہی ہوا کہ دوسرے دن یہی اثر کے بعد ان کی طبیعت خراب ہوئی، ان کو اٹھا کے لے گئے، راستے میں ان کا انتقال ہو گیا. ہم کیا ہیں؟ لیکن میں سوچتا ہوں کہ وہ کتنے خوش قسمت انسان تھے. حقیقت خوش قسمتی تو سب سے پہلی یہ بات ہے کہ یہ رمضان کے دن اعتکاف کی حالت میں تھے، روزے کی حالت میں تھے، ان کی جان گئی ہے. پھر اس کے بعد ماشاءاللہ آپ سب ان کے ساتھی ہیں، 100 کے قریب یہاں لوگ ہیں جو اعتکاف کر رہے ہیں. یہ بھی ساتھ 5-6 دن سے اپنے آنسو اپنے رب کے آگے بہا رہے ہیں. ان کی دعائیں ان کو مل گئیں. اچھا، یہ بہت بہترین انجام ہے، یہ علامت ہے اس بات کی، یہ بڑا بہترین انجام ہے کہ انسان کو ایسی موت آئے کہ اچھے لوگ اس کے لیے دعا کریں. آج صبح جو دعا ہوئی ہے ان کے حق میں، یہی میں اس وقت یہ سوچ رہا تھا کہ کتنی خوش قسمتی ہے ان کی کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں 40 بندے جس بندے 40 مومن جس کے بند جس میت کا جنازہ پڑھ لیں، یہ گواہی ہے ان کی، اللہ ان کی سب کی دعا سن کے اس مومن کو معاف کر دیتا ہے. اور یہاں 40 نہیں، 100 کے قریب تھے، اور الحمدللہ سب 5 دن سے مسجد میں ہیں، 5 وقت کی نمازیں باجماعت پڑھ رہے ہیں، اور پھر دعائیں بھی کر رہے ہیں، اعتکاف پہ بیٹھے ہیں. ان سب کی دعائیں ان کو نصیب ہو گئی. یہ تھوڑی خوش قسمتی ہے، اس کو کہتے ہیں بہترین انجام، جس کے لیے اللہ کے رسول ہر وقت دعا کیا کرتے تھے، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا، اللہ جو کام بھی کریں ہمارا انجام بہتر ہو. یہ ہم چاہتے ہیں، اس لیے کہ کوئی پتہ نہیں انجام انسان کا کیا ہو. بڑے پرسکون طریقے سے، کوئی شور نہیں مچایا، کوئی پریشانی ظاہر نہیں کی. طبیعت خراب ہوئی ہے، بیٹے نے امبولینس منگوائی، جو مدد یہاں سے ہو سکی وہ کی گئی، ہسپتال پہنچے، وہیں پہنچتے پہنچتے وہ دم دے چکے تھے. یہ خوش قسمتی ہے، ورنہ دیکھیں موتیں کیسی آتی ہیں. بندہ خدا نہ خواستہ کسی پر کوئی غصہ جھاڑ رہا ہو، گالی دے رہا ہو، یا کسی کو گالی دی اس نے ریونج میں آ کے اڑا دیا، یا کوئی برا کام کر رہا تھا، ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہے، فوش مناظر دیکھ رہا ہے، اسی حالت میں دم نکل گیا. کوئی اور جھوٹا لین دین کر رہا ہے، اسی حالت میں دم نکل گیا. یہ کوئی انجام ہے؟ ادھر نمازیں بھی پڑھیں، ادھر یہ انجام بھی ہو جاتا ہے. حقیقت ہے، اس لیے نیکی پر انسان نہ ریچھے. اصل جو چیز ہے وہ بہترین انجام کی درخواست رب کی جناب میں کرنی چاہیے، جس کو اللہ کے رسول ہر وقت کہا کرتے تھے، اللہم احسن عاقبتنا، اس کی فکر ہونی چاہیے. تو یہی وہ چیز ہے جو انسان کو موت، کسی کی موت ہو یا قبرستان ہو، وہ بندے کو باور کراتی ہے یہ چیز کہ بندہ اپنا بھی انجام بہتر بنانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرے. اور پھر دنیا میں اتنا دل نہ لگائے کہ بس یہیں کا بس کہے میں نے تو یہیں رہنا ہے، مرنا کبھی نہیں ہے. نہیں، اس نے مر کے یہاں جانا ہے. تو یہ چند باتیں ہیں جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہمیں ملتی ہیں، یہ تعلیمات ہیں. اس میں کیا ہے، انسان کی اپنی ذاتی بھی اصلاح ہوتی ہے، روحانی بھی اصلاح ہوتی ہے، اور بندہ جو عمل کرتا ہے اسی میں ڈوب کے تو اللہ تعالیٰ قبول بھی کرتا ہے. اسی کو عمل صالح کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی توفیق دے کہ ہم بھی نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جو تعلیمات ہیں ان کے مطابق ہم اپنی زندگی کو ڈھال لیں، اور اللہ ہمارے انجام کو بہت ہی بہتر بنائے، سب کے انجام کو اچھی موت دے، اچھے حال میں دے، اچھے وقت میں دے، اچھی جگہ پہ دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین.